Allah. سنتوں سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ساتھی قریب قریب ہو جائیں انشاءاللہ درس قرآن آ جائیں ساتھی تھوڑی دیر کے لیے قریب قریب الحمد لولیه والصلاة والسلام على نبیه وعلى حبيبه وخليله وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. قرآن کریم کا یہ نواں پارہ ہے سورہ انفال, اور سورہ انفال کا یہ پانچواں رکوع ہے, اور نویں پارے کی یہ آخری آیتیں ہیں. قرآن کریم کا یہ اسلوب بیان ہے اور انداز بیان ہے کہ قرآن میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے, امید بھی دلائی جاتی ہے اور ڈرایا بھی جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں مل کر ایمان مکمل ہوتا ہے, اور قرآن کریم میں بہت سی جگہوں میں جو انداز اختیار کیا ہے وہی ترغیب اور ترہیب کا ہے. یہاں غزوہ بدر کا تذکرہ, غزوہ بدر کا ذکر, اور ضمناً اشارتاً ساتھ ساتھ غزوہ احد کا, اور پھر مشرکین کے لیے اس میں ترغیب اور ترہیب بھی ہے. یہ آخری جو آیتیں ہیں جو آج کا درس ہے اس میں ان کے لیے ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ بڑی کریم ذات ہے اور اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے. جس طرح اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے, سب کی خالق ہے, سب کی مالک ہے, اسی طرح اپنے بندوں کے ساتھ جو اس ذات کا تعلق ہے وہ صفت رحمت کا ہے. وعباد الرحمن, قرآن میں ہے کہ یہ سارے کے سارے انسان یہ رحمان کے بندے ہیں, اور اللہ کی جو صفت رحمت ہے یہ صفت قہاریت پر غالب ہے. اکثر آپ سنتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ اپنے بندوں کی مغفرت کر دوں, اور اللہ کی منشا, اللہ کی چاہت یہ نہیں ہے کہ اس کے بندے جہنم میں جلیں. اور اللہ نے کچھ قانون بنائے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا, اور اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندے سارے کے سارے جنت میں جانے والے بن جائیں. اب اس کا اندازہ آپ غزوہ بدر, غزوہ احد سے لگا سکتے ہیں. ان غزوات کے اندر ہمارے لیے بہت سے نصیحتیں ہیں, بہت سے اسباق ہیں. اگر ہم ان پر غور اور فکر کریں, تجسس کریں, کھوج لگائیں تو ہمارے لیے بہت سی ہدایتیں اور نصیحتیں ان سے نکل سکتی ہیں. غزوہ احد کو دیکھیں, غزوہ احد میں تقریباً 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے, اور بڑے بڑے صحابہ, بڑے بڑے حضور کے جان نثار اس غزوے میں شہید ہوئے, اور اتنے ہی لکھتے ہیں کہ اتنے ہی صحابہ, 70 کے قریب صحابہ شدید زخمی ہوئے, اور زخمی ہونے والوں میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک, کہ آپ کا چہرہ انور, آپ کے دندان مبارک, اور آپ کے جوتے جن میں خون جوتوں تک پہنچ چکا تھا, آپ اتنے شدید زخمی ہوئے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی گر گئے اور آواز لگ گئی کہ حضور شہید ہو گئے, اور یہی وہ آواز تھی کہ بعض صحابہ کے قدم لڑکھڑا گئے, اور کفار میں جو مشرکین کا لشکر تھا اس میں خوشی طاری ہو گئی, اعلان ہو گیا کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا. اور یہی وجہ تھی کہ اس شدید زخمی حالت میں, اس مشکل گھڑی میں صحابہ اکرام آپ کو احد میں ایک محفوظ مقام پر لے گئے. جو پہاڑ ہے آپ بھی جائیں, وہ پتھر پھٹا ہوا ہے, جہاں حضور کو پہاڑ نے جگہ دی وہاں لے گئے, اور آپ کے جان نثار جن میں حضرت عمر بھی تھے, حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے, بعض اور صحابہ تھے, آپ کو وہاں تک پہنچایا اور آپ کی حفاظت میں لگ گئے. تو ابو سفیان اس خوشی میں کہ ہم نے اپنا کام تمام کر دیا ہے جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تمام ہو گیا، کیونکہ کفار لشکر کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، مکے کا وہ بہت بڑا اس وقت سردار تھا، تو واپس جاتے ہوئے سامنے پہاڑی سے پھر رک گیا اور کھڑے ہو کر اس نے آواز دی کہ آیا معلوم کریں کہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہوا ہے بھی یا نہیں. تو زور سے آواز دی کہ افی قوم محمد، افی قوم ابن ابی قحافہ، افی قوم عمر ابن خطاب، کیا محمد اب تک زندہ ہے؟ کیا محمد اس قوم میں اب تک موجود ہے؟ تسلی کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ ہم نے سب کو مار دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اور کیا ابو قحافہ ابو بکر صدیق زندہ ہے؟ کیا عمر ابن الخطاب زندہ ہے؟ یہ بڑی ہستیاں تھیں، ان کے نام لیے. تو حضرت عمر نے ارادہ کیا کھڑے ہوئے کہ اس کو جواب دوں، تو نبی علیہ السلام نے پکڑ کر عمر کو بٹھا دیا کہ عمر ہماری ذات کے بارے میں وہ بولا ہے، ہماری ذات کے بارے میں پوچھا ہے، اور ہم ایسی حالت میں ہیں کہ آپ جواب نہ دیں، بیٹھ جائیں. تو حضرت عمر کو بٹھا دیا، حضرت عمر بیٹھ گئے. تو جب جواب نہ آیا واپسی میں تو خوشی کے مارے کہتے ہیں ابو سفیان اچھل پڑا اور خوشی منانے لگا، اور خوشی میں اس نے نعرہ لگایا کہ او لو حبل، حبل بڑا ہے. آج حبل کی وجہ سے جو مکہ میں بت رکھا ہوا تھا، بڑا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور جس سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم فتح یاب ہوں گے، تو اس نے اسی کا نعرہ لگایا او لو حبل. تو حضور نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر اب کھڑے ہو جاؤ، اب معاملہ ہماری ذات کا نہیں ہے، نظریات کا ہے، اب کھڑے ہو جاؤ، جواب دے دو. تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی کیا جواب دوں؟ تو عمر آواز لگاؤ زور سے اور کہو کہ اللہ عز و اجل، اللہ عز و اجل. تو حضرت عمر نے زور سے نعرہ لگایا کہ اے دشمن اسلام، اللہ نے محفوظ رکھا ہم کو جن کے تو نے نام لیے ہیں، اور اللہ کی ذات جو سب سے بڑی ہے، ساری کی ساری عزتیں اسی کے لیے ہیں، وہ بڑی ذات ہے. تو ابو سفیان نے پھر وہاں سے جواب دیا، تو ابو سفیان نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، آج ہمارے ساتھ عزا تھا، تمہارے ساتھ کوئی عزا نہیں تھا، اس لیے ہمیں عزا نے فتح دی. تو حضور نے فرمایا عمر جواب دو اللہ مولانا فلا مولا لکم. تو حضرت عمر نے کھڑے ہو کر زور سے جواب دیا اللہ مولانا فلا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا حمایتی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم تو جس کا نام لیتے ہو وہ تو سب کے سب، اللہ کے جن کو شریک ٹھہراتے ہو وہ سب کے سب عاجز ہیں، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے. تو جب یہ کیفیت پیدا ہوئی اور صحابہ میں پھر حضرت عمر کی اس آواز سے جذبہ پیدا ہوا، وہ جو زخمی صحابی تھے، تو اس جذبے کو دیکھ کر ابو سفیان کو باقی ساتھیوں نے مشورہ دیا خیر اسی میں ہے کہ یہاں سے واپس چلے جائیں. ابو سفیان نے ارادہ کیا تھا کہ واپس ہو جائیں، جو زخمی ہیں جو باقی ہیں ان پر پھر وار کیا جائے، لیکن مشورہ ان کو دیا ان کے ساتھیوں نے کہ نہیں، کبھی پاسا پلٹے بھی جا سکتا ہے، اس لیے واپس جانے میں بہتری ہے، کیونکہ بدر ان کے سامنے تھی. تو وہ وہاں سے واپس چلے گئے. نبی علیہ السلام اس زخمی حالت میں میدان کارزار میں آئے تو حضور کی نظریں پڑی اپنے صحابہ پر، جان نثار صحابہ پر، ان میں بہت سے زخمی تھے، 70 کے قریب شہید تھے، اور شہداء کے ساتھ بھی ایسا حشر کیا ہوا تھا مکہ والوں نے کہ ان کے بہت سوں کے اعضاء کاٹ دیے تھے، اور انہی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اعضاء کاٹے ہوئے تھے. تو حضور سے رہا نہ گیا، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پر آ گیا کہ یہ قوم کیسے ہدایت پائے گی، اللہ ان کو کیسے ہدایت دے گا کہ جنہوں نے ایک نبی کے ساتھ اور اللہ کا نام لینے والوں کے ساتھ یہ حشر کیا ہے اور یہ معاملہ. تو اللہ کو یہ الفاظ پسند نہیں آئے. اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے اور اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے محبوب کو زخمی کر چکے، اور وہ لوگ کہ اللہ کے محبوب کو قتل کرنے کے در پہ، اور اللہ کا نام لینے والوں کو شہید کر چکے، تو اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، کیا برتاؤ کر رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور اسی میدان کارزار میں قرآن کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب لیس لک من الامر شیئن او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. میرے محبوب، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ کس کو میں سزا دوں اور کس کو میں معاف کر دوں اور بخش دوں، اس لیے کہ زمین و آسمان کا مالک میں ہوں، زمین و آسمان میں نے پیدا کیے ہیں، اور میں جسے چاہوں ہدایت دے دوں، جسے چاہوں بخش دوں، لیکن ہاں یہ لوگ ہیں بڑے ظالم، یہ قوم بڑی ظالم ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن میں رب اگر چاہوں تو انہی کو ہدایت دے دوں اور ان کو معاف کر دوں اور ان کے اس قصور کو بھی معاف کر دوں اور یہی واپس آ جائیں آپ کی غلامی میں۔ اور ایسا ہوا کہ ابو سفیان جو اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا اسے بھی اللہ نے معاف کر دیا، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس میں وہ جن کی وجہ سے یہ فتح شکست میں بدلی تھی، بظاہر آخر میں تو پھر اللہ نے فتح عطا کی، حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ بنے، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بنے، اور اسی طرح اور بھی بہت سے، یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی نظر کرم ہے، جس پہ پڑ جائے تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے کہ اللہ کی نظر پڑی۔ دیکھیں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، اس کا بیٹا عکرمہ جو بدر میں بھی تھا، احد میں بھی تھا، اور صحابہ کے خلاف، اسلام کے خلاف اس کی تلوار چل رہی تھی، اور بدر کے اندر تو اس سے حضرت معاذ کے بارے میں آتے ہیں ان کا بازو بھی کاٹ دیا تھا عکرمہ نے، لیکن اللہ نے انہیں ہدایت دی، اور ایسی ہدایت دی کہ وہی عکرمہ ایک میدان کارزار میں شہید ہوا ہے، اور خالد بن ولید جا کر اس کے سر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آج ابو جہل کا بیٹا مجھ سے بازی لے گیا، یعنی وہ بعد میں اتنا بڑا سپہ سالار بنا کہ کئی علاقے اس نے فتح کیے، تو ابو جہل کے بیٹے کو اللہ نے عزت بخشی اور اسلام کی دولت سے نوازا اور اس پر اللہ کی نظر کرم ہوئی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، پیغمبر مانگ رہے ہیں لیکن اللہ کی نظر کرم نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اختیار میں ہے، میں جسے چاہوں ہدایت دے دوں، لیس لک من الامر شیئن، میرے محبوب آپ کے اختیار میں ایسا نہیں ہے، آپ ایسا آئندہ کے لیے نہ کریں، ایسا نہ کہا کریں، اور آپ ایسا، یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان الفاظ کے جواب میں اللہ نے قرآن کی یہ آیتیں نازل کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اللہ کی منشا کیا ہے کہ اس کا کوئی بندہ جہنم کا ایندھن نہ بنے، اور وہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا تھا اور جس نے حضرت حمزہ کے اعضاء کو کاٹا تھا، اللہ نے اسے بھی ہدایت دے دی، وخشی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، وخشی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وخشی پر جب اللہ کی نظر کرم ہوئی تو وخشی نے مکہ سے خط لکھا نبی علیہ السلام کو کہ اللہ کے نبی، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن جرم بہت بڑا ہے میرا، میں نے آپ کے چاچا کا قتل کیا ہے اور ناحق طریقے سے ان کو شہید کیا ہے اور ان کے اعضاء کاٹے ہیں، بہت بڑا جرم ہے، کیا میرا یہ جرم معاف ہو سکتا ہے؟ اگر معاف ہو سکتا ہے تو میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے جواباً خط لکھا اور اس خط میں صرف قرآن کی کچھ آیتیں لکھ دی کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، کہ جو آدمی شرک کرے، جو آدمی کسی کا ناحق خون بہائے، کسی کو قتل کر دے، جو آدمی بدکاری کرے، بدکاری کے اندر مبتلا ہو، یہ تینوں برائیاں بہت بڑی ہیں، یہ اکبر القبائر ہیں، بہت بڑے جرم ہیں، یہ جرم اگر کوئی کرے گا تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یلقا اثامہ، جہنم کا ایک کنواں ہے جس میں جہنمیوں کی پیپ اکٹھی ہوتی ہے، وہاں پر ان کو ڈالا جائے گا، لیکن اگر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ السیئات حسنات، یہ بڑے گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے اور سچی توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کرے، اللہ فرماتا ہے کہ نہ صرف معاف کروں گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، اور یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، یبدل اللہ السیئات حسنات، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، جب نافرمانی ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، صحیح حدیث ابو داؤد کی روایت ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے ڈرتے ہوئے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اور وہ اسے سزا بھی دے سکتا ہے، وہ اسے معاف بھی کر سکتا ہے، اور اس نے میری طرف رجوع کیا، میرے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے نہ اس کو معاف کیا بلکہ اس کے گناہ کو نیکیاں بنا دی۔ تو اس سے یہ، اس قرآن کی اس آیت سے اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو نہ یہ صرف کہ اللہ معاف کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی سے گناہ ہو جائے تو اس گناہ پر اس کو طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ بعض اوقات انسان اس کو کوستا ہے، برا بلا کہتا ہے، طعنے دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو، اور اگر اس نے توبہ کی ہے اور پھر انسان اس کو کوسے اور اس کو طعنہ دے تو اس شخص کو اللہ اس گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے مرنے سے پہلے۔ تو اس لیے کسی کو طعنہ نہیں دینا چاہیے کہ اس نے توبہ کی۔ تو توبہ، گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے حقوق اللہ، اور ایک گناہ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے تو اس کی توبہ کی صورت یہ ہے کہ ساتھ ساتھ بندوں سے بھی معافی تلافی کروائے، اور جس گناہ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے گناہ، اس گناہ کو معاف کروانے کے شرائط یہ ہیں کہ انسان صرف دل سے نادم ہو جائے، زبان پر استغفار لے آئے، اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، ان سارے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور استغفار کیسے؟ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی گناہ اس سے ہو جاتا ہے اور پھر وہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اس گناہ کو برا جانتا ہے، اور یوں استغفار کرتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تین دفعہ اس طرح استغفار کرتا ہے۔ اگر اس کے اتنے بھی گناہ ہیں کہ جتنی سمندروں پر جھاگ ہے یا درختوں کے پتے ہیں تو اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اس استغفار کی برکت سے۔ اور جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے تو لازمی بات ہے بندوں سے بھی معافی تلافی کرنی چاہیے، لیکن کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان چاہے تو اس کو معاف نہ کروا سکے۔ اللہ اتنی کریم ذات ہے، کوئی گناہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر، سوائے تین، کہتے ہیں کہ ایک جو مردود ہے ملعون، اس کی توبہ نہیں ہے، اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اس مردود کو۔ دوسرا کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جو بیٹا قابیل تھا، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور سب سے پہلا قاتل وہ تھا، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہے کہ جو کسی پیغمبر کو شہید کر دے۔ یہود نے بہت سے انبیاء کو شہید کیا، تو اس شخص کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی جو کسی پیغمبر کو شہید کر دے۔ اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کی توبہ قبول نہ ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، انسان ہے جو اللہ سے ڈرنے والا بنے، رجوع کرے، دیکھیں اللہ کیسے راستہ کھول دیتا ہے، خواہ اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے یا اللہ کے ساتھ ہے، تو کوئی نہ کوئی راستہ اللہ ضرور کھول دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسے دلدل میں پھنس گئے ہیں، کوئی راستہ ہی نہیں ہے نکلنے کا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی راستہ نہ ہو، انسان کوشش کرے راستے اس کے لیے بن جاتے ہیں۔ تو وہ بڑی کریم ذات ہے، کرم والی ذات ہے، اگر بندہ کوشش کرے اور اس کی تہ تک نہ بھی پہنچ سکے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اگر اس سے پہلے اس کی موت آ جائے اور وہ شرائط پورے نہ ہو لیکن وہ اس راستے پر چل پڑا تھا تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہاں بھی آخری آیتوں میں ترغیب دی گئی ہے، یہاں آخری آیتوں میں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت وحشی نے جب خط لکھا تو نبی علیہ السلام نے جواباً یہ لکھا کہ قتل اگر ہے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ تو وحشی نے پھر خط لکھ دیا، وحشی نے پھر خط لکھ دیا کہ اللہ کے نبی یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ قتل تو معاف کر دے گا لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میں معاف ہو سکتا ہے کہ میری مغفرت میں اللہ کی منشا نہ ہو۔ اس آیت میں ساتھ ہی بھی اگر میں چاہوں تو معاف کر دوں، تو ہو سکتا ہے اللہ کی منشا نہ ہو۔ تو حضور نے ایک اور آیت لکھ دی دوبارہ خط میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ باقی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو وحشی نے پھر خط لکھ دیا کہ میں نے تو شرک بھی کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پھر اللہ نے کہہ دیا کہ اگر میں چاہوں تو معاف کر دوں۔ تو اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ پھر خط لکھا اور قرآن کی ایک آیت لکھ دی کہ اور وہ آیت کیا تھی؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کوئی شرط نہیں. حضور نے ساتھ لکھا کہ اس آیت میں اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ وہ لوگ, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے نافرمانیاں کر کے, گناہ کر کے اپنے آپ کو, اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں ڈال دیا ہے, میری رحمت سے نا امید نہ ہونا, میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہاں کوئی شرط نہیں, اگر میں چاہوں, اگر یہ کر دیا, اگر, کوئی بھی شرط نہیں ہے. اور اس آیت کے بارے میں آتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے پر میں اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا کہ اگر زمین و آسمان کے خزانے مجھے مل جاتے اس پر اتنا خوش نہ ہوتا جتنا اس آیت میں, کہ اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی, کوئی بھی گناہ ہو جائے میری طرف رجوع کرے میں معاف کر دوں گا. یہ بھی نہیں کہا کہ میں اگر چاہوں تو معاف کر دوں, یہ بھی اس آیت کے اندر نہیں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں. اور امت محمدیہ پر تو اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے, تو اس لیے وہ رب جب اتنا کریم ہے, بندوں پر اتنا مہربان ہے, تو پھر اس رب کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان کو شرمندگی اختیار کرنی چاہیے, اور اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو فوراً اس سے معافی مانگنا چاہیے کہ میں کیسے اس رب جو اتنا کریم ہے, جس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے اور جو بہانوں بہانوں سے ہماری مغفرت کرتا ہے, تو پھر ہم کیوں اس کی نافرمانی کریں. تو یہاں آخری آیتوں میں ان مشرکین کے لیے جن نے بدر, احد, خندق, انہوں میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے تھے, ان کے لیے ترغیب بھی ہے کہ اب بھی آ جاؤ تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا, اور بہت سے آئے اور اللہ نے معاف کر دیا. لیکن ساتھ ساتھ ترغیب بھی ہے, ترغیب کے ساتھ ترہیب بھی ہے, ڈرایا بھی گیا ہے, اگر باز نہیں آو گے اور دوبارہ اگر اس کا اعادہ کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر میری سنت پہلے سے چلی آ رہی ہے. اور وہ سنت کیا ہے؟ قوم عاد, قوم ثمود, قوم نوح, ان کے واقعات, ان کے تذکرے اور وہ کہانیاں اور وہ کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں. اگر تم ایسا کرو گے تو تم ان قوموں سے زیادہ طاقتور نہیں ہو, تم پر بھی میرا عذاب آ جائے گا. اور پھر مکی زندگی میں صحابہ کو حکم تھا کہ صبر, 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 ان اللہ مع الصابرین, صبر اور نماز کی طرف رجوع کرو. جب یہ تم پر ظلم کریں, جب یہ تمہیں ماریں, پیٹیں, گالیاں دیں, تانے دیں, برا بلا کہیں, صبر کرو. 13 سال تک صبر کی تلقین. پھر ہجرت کر کے آئے تو فرمایا کہ نہیں, اب اگر یہ اعادہ کریں اس کا تو اب ان سے لڑو, اب یہ آئیں تو تم اپنا دفاع کرو اور ان سے لڑو, اور اس وقت تک لڑتے رہو جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا. اور وہ فتنہ پھر ختم کیا کہ فتح مکہ ہوا. جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوتا تم اب لڑو, ایسا نہیں ہے اب کہ تم صبر کرو, نہیں, اب تمہیں اجازت ہے اور تمہیں اختیار ہے کہ جب یہ آئیں اور تم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو. تو آخری اس لیے کہ میں تمہارا حمایتی ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہارا مددگار ہوں. قل للذین کفروا, میرے محبوب آپ کہہ دیں ان مشرکوں سے, انکار کرنے والوں سے, ان ینتہوا, اگر اب بھی باز آ جاؤ تو یغفر لہم ما قد سلف, جو پہلے کر چکے وہ معاف ہے, جو اس سے پہلے غلطیاں کر چکے وہ معاف ہے. وہیں یعودوا, اور اگر پھر اعادہ کرو گے, دوبارہ شرارت کرو گے, تو فقد مضت سنت الاولین, تو چلی آ رہی ہے میری پہلے کی سنت. جنہوں نے ایسا کیا تو پھر ان کے ساتھ جو ہوا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. وقاتلوہم, اور صحابہ کے لیے کیا, وقاتلوہم, اور لڑو تم ان سے اگر یہ آئیں تمہارے مقابلے کے لیے, حتی لا تکون فتنہ, یہاں تک کہ یہ فتنہ باقی نہ رہے. ویکون الدین کلہ للہ, اور سارے کا سارا دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے. فإن انتہوا, اگر پھر یہ لوگ باز آ جائیں, تو فإن اللہ بما یعملون بصیر, تو اللہ وہ ہے جو یہ کرتے ہیں, اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر پھر وہ رو گردانی کریں, تو فَعْلَمُوا, پس جان لو, أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ, اللہ ہمارا مولا ہے, نعم المولا ونعم النصیر, اور وہ بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے. اور اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے اور اپنے نبیوں کے ساتھ. اگر دوبارہ تم نے ایسا کیا جو بدر میں یا احزاب وغیرہ یا اسی طرح غزوہ احد میں کیا تھا اور آئے تھے ان کو مٹانے کے لیے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی سنت کو پھر دہرائے, اور وہ پہلے وہ سنت چلی آ رہی ہے کہ پھر اللہ کی مدد اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور جو ماننے والے نہیں ہوتے پھر ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے. دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.